رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد روي عن علي بن الحسين عليهما السلام حينما سئل عنه عن جميع شرائع الدين قال: قول الحق والحكم بالعدل والوفاء بالعهد جميع شرائع الدين. صلوات الله عليه وسلم. برادران عزیز، آپ کی خدمت میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قول کے ضمن میں، جس میں آپ نے پوری شریعت اور شریعت کے مطابق اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے جو اصول بیان فرمائے ہیں، ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلی اصل کہ جو انسان کو جس کی رعایت کرنا ہے، فرمایا کہ قول حق، انسان کی زبان، انسان جو بولے وہ حق بولے، کہ حق بولنا نتیجہ ہے در حقیقت اس بات کا کہ انسان کا دل حق پرست ہو جائے، انسان کی روح حق پرست ہو جائے، انسان کا پورا وجود حق پرست ہو. حق پرستی انسان کے رگ و پے میں بس جائے، جس کے نتیجے میں اس کی زبان سے بھی حق نکلتا ہے. اور دوسری اصل جس کے بارے میں کل گفتگو کی مختصر، بالحکم و بالعدل، دوسرا کام انسان کو یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے، خواہ وہ اپنے لیے فیصلہ کر رہا ہو یا دوسروں کے لیے کر رہا ہو، عدالت کی اس میں رعایت کرے، نہ اس میں افراط ہونے پائے، نہ تفریط ہونے پائے، نہ حد سے آگے بڑھ جائے، نہ حد سے پیچھے. یہ ایک بہت ہی بڑا موضوع ہے. ہمارے استاد ہیں ایران میں، انہوں نے 30 دن تک اس پہ گفتگو کی ہے صرف اسی موضوع پر، کہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کس طریقے سے عدالت کی رعایت کرے. میں صرف اشارہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، لیکن یہ موضوع سوچنے کا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ روزانہ انسان 10 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، راہ عدالت پر باقی رہنے کی، راہ عدالت پر چلنے کی دعا کرتا ہے. تو یہ سوچنے کا بھی محل ہے کہ راہ عدالت کیا ہے، راہ اعتدال کیا ہے، وہ صراط مستقیم کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ دین کے بہت سارے مفہوم ہمارے ذہن میں مبہم سے ہوں، اس کا واضح کوئی تصور نہ ہو. دیکھیں، مشکل ہے یہ، دینداری کی ایک مشکل ہے کہ بہت سارے تصورات دین کے سنے ہیں، سنے سنائے ہیں، اور اس کا ایک مبہم سا تصور ہے، کیا ہے واقعاً وہ کیا ہے یہ اس کی وضاحت نہیں ہو پاتی، اور ایک بہت ہی کلیئر طور پر ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ کیا ہے. مثلاً خود صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک لفظی چیز جو ہمارے ذہن میں رہتی ہے، ایک مبہم سا خیال. سیدھا راستہ، وہ سیدھا راستہ کیسے بنے، اس کا عملی انسان کی زندگی میں اس سیدھے راستے کا اور اس صراط مستقیم کا مصداق کیا ہے، یہ معین ہونا چاہیے. اور وہ یہ ہے عزیزوں کہ انسان کی زندگی بیلنس کے ساتھ، گھر کے اندر زندگی گزار رہا ہے، گھر کے باہر زندگی گزار رہا ہے، اس کی اجتماعی زندگی ہے، اس کی انڈیویجول زندگی ہے، اس کی سیاسی زندگی ہے، اس کی اخلاقی زندگی ہے، اس کی دینی زندگی ہے، ان سب میں ایک بیلنس ہونا ضروری ہے. کسی ایک کا ہو کے انسان نہ رہ جائے، یہ ہے راہ اعتدال. اور جو بھی فیصلے کرے انسان، اعتدال کا فیصلہ، جو بھی حکم کرے اپنے لیے یا دوسروں کے لیے، اس میں اعتدال کے راستے کو اختیار کرے کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے. اصل حسن دیکھیں، توجہ فرمائیں، ایک ایسی چیز ہے جو انسان، کوئی بھی انسان اس سے، بہت سی چیزوں سے لوگ ممکن ہے منع کر دیں یا اس کی طرف نہیں بڑھیں، لیکن حسن ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو پسند ہے. اصل حسن کہا ہی جاتا ہے، اسی لیے ممکن ہے ایک انسان علم کی طرف آگے نہ بڑھ رہا، اگرچہ علم کو سمجھ لے تو وہ بھی حسین ہے، لیکن جہاں انسان کو حسن نظر آئے، کوئی بھی ایسا نہیں کہ حسن سے انکار کر دے. حسن کو دیکھنے سے، ایک حسین پھول نظر آ رہا ہے، ایک خوبصورت پتا نظر آ رہا ہے، یہ نہیں ممکن ہے انسان حسن سے انکار کر دے. حسن پیدا کہاں ہوتا ہے؟ حسن وہیں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ اعتدال کی رعایت ہو جائے، عدل ہو. جہاں پر توجہ فرمائیں گے، جہاں پر عدل ہو، ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں، اگر وہاں پر اعتدال ہے، ہر چیز درمیان میں تناسب ہے، بیلنس ہے، دیواروں میں، چھتوں میں، جو چیز آپ ڈیکوریٹ کر رہے ہیں اس میں، تو وہ اچھا لگے گا. لیکن آپ ممکن ہے بہت زیادہ خرچ کر دیں، لیکن اس میں تناسب نہ ہو چیزوں کے درمیان میں، وہ اچھا نہیں لگے گا. خرچ کر دینا سب کچھ نہیں ہے، بلڈنگ اس طرح بنائیں، اس کو، اس کا نقشہ اس طرح بنائیں، اگر اس میں تعادل نہیں ہے تو وہ کتنا ہی اس پہ آپ خرچ کر دیں، وہ اچھا نہیں لگے گا. اچھا لگنے کے لیے ضروری ہے تعادل ہو. انسان، میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کسی مجلس میں، اسی کہ انسان کے جسم میں جو خدا نے اتنا تعادل رکھا، اس لیے حسین ہے. ہاتھ اتنی بڑا ہونا چاہیے، اگر ہاتھ بڑا ہو جاتا، گھٹنے تک آ رہا ہوتا، تو کیسا ہو جاتا یہ ہاتھ؟ انگلیاں کچھ اور بڑی ہوتی. وہ جو راز ہے، اس کی میں بحث نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں ہر چیز میں کتنا راز ہے، ہر چیز میں یہ نعمت خدا. مثلا اگر فرض کریں کہ انگلیاں ہوتی ہیں، اس میں یہ جو اس نے جوڑ بنا رکھے ہیں انگلیوں میں، یہ صرف جوڑ نہ ہوتے، روبوٹ کی طرح سیدھے سیدھے ہوتے، تو کیا کام کر پاتا انسان؟ تو جب ہمارے ہیں، کون سا کام انسان کے ان انگلیوں سے ہو پاتا؟ اتنی ساری چیزیں انسان بناتا ہے، اتنی لطیف، اتنی نازک، اتنی باریک ساری چیزیں بناتا ہے. کیوں بناتا ہے؟ ذہن کتنا بھی اس کا لطیف ہوتا، لیکن اگر یہ انگلیاں سیدھی سیدھی ہوتی صرف، تو اس کو اپنی بٹن بند کرنا بھی مشکل ہو جاتی. کچھ بنانا، کچھ کرنا، اتنی باریک چیزوں کو بنانا، وہ تو بہت دور کی بات ہے. یہ ہم نہیں عرض کر رہے، لیکن جو رکھا انگلیوں کے درمیان میں خدا نے تناسب رکھا ہے. حسن اس کا یہ ہے، ساری برابر نہیں ہے. پورے جسم، پورا چہرہ، پورے جسم کے ایک ایک اعضا کے درمیان میں جو یہ تناسب رکھا ہے، تعادل جو رکھا ہے، اس کی بنیاد پر اتنا حسین نظر آتا ہے. یہ ظاہری، اسی طریقے سے دین بھی جو خدا نے بھیجا، توجہ فرمائیں، دین کے احکام بھی جو خدا نے رکھے، ان سب کے درمیان میں وہ تناسب ہے. اگر انسان ایک کو اٹھا کے انجام دینے لگے، دوسرے کو چھوڑ دے، حسن ختم ہو جائے گا. دینداری کا جو حسن ہوتا ہے، جس کو دیکھ کے دیکھنے والے کو بھی مزہ آئے، انجام دینے والے کو بھی مزہ آئے. اس لیے ہماری دینداری وہ بوریت کی دینداری، زبردستی والی ہوتی ہے. نہ ہمیں اعمال کو انجام دینے میں مزہ آتا ہے، نہ ہمارے اعمال کو دوسروں کو دیکھ کے مزہ آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تعادل نہیں برقرار رکھتے ہم، توازن نہیں. اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم پر نہیں ہوتے دینداری میں بھی. تو جو فرما رہے ہیں، بس یہ، اس سے حسن پیدا ہوتا ہے. ایک معتدل، اعتدال انسان عدل پسند ہو جائے، یہ بہت اہم نقطہ ہے. تو جو فرمائے، انسان کی زندگی ایسی ہو کہ وہ عدل پسند ہو جائے زندگی کے ہر شعبے میں. اور اگر زندگی کے ہر شعبے میں انسان عدل پسند ہو جائے، تو پھر بڑے مسائل میں بھی وہ عدل پسند ہو جائے گا. دیکھیں، ہم جو ہیں، ہم سب
ایک حکومت کا انتظار کر، یہاں پہ بات تمام کی تھی، ایک حکومت کا انتظار کرنا جو حکومت عدل ہے، جس کی صفت ہے. ہم جو ہے دیکھیں، ایک مشکلات ہیں ہمارے درمیان. کیا ہم جب ظہور کی باتیں ہوتی ہیں امام کے، تو ہم اکثر علامتوں کے پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں، یہ علامت وہ علامت. علامت سمجھ رہے ہیں؟ کیا علامت ہے، کیا نشانیاں ہیں، نشانیوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہاں یہ علامت بھی ہو گئی، یہ علامت بھی ہو گئی، خواتین میں یہ مسئلہ ہے، مردوں میں یہ مسئلہ ہے، یہ شہر ایسے ہیں، آبادیاں ایسی ہیں، یہ ساری علامتیں لکھی ہوئی، پھر ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ پھر اندر ہی سے سوال پیدا ہوتا ہے، علامتیں تو ہو گئی ہیں، پھر ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں آپ، علامتیں تو موجود ہیں، پھر امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جواب اس کا کیا ہے؟ دیکھیے یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اگر بیچ میں بھی سوال ہو تو آپ کر لیجیے، چونکہ یہ بحث واضح ہونا چاہیے. میں نے اس بحث کو جو تہران میں چھیڑا مجلس میں، ان لوگوں نے اچھا کیا کہ بیچ میں سوال کر لیا، بعد میں یہ نہ ہو کہ وہ سمجھ میں نہ آئے بات اور جو ہے مشکل ہو جائے بعد میں. علامتوں سے ظہور نہیں ہوتا امام کا، توجہ فرمائیں گے. علامتوں کے فراہم ہو جانے سے، نشانیاں ساری موجود ہوں، اس سے امام کا ظہور نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علامتیں جیسے آج آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ علامتیں پہلے بھی تھیں، حتیٰ کہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں لوگ امام کا انتظار کر رہے تھے، امام صادق علیہ السلام کے دور میں لوگ انتظار کر رہے تھے. تو جو فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں بھی علامتیں تھیں، دور بنی امیہ بنی عباس میں کم ظلم تھا، کم یہ علامتیں تھیں، وہ ساری علامتیں تھیں، جنگیز خان اور ہلاکو خان کے زمانے میں کم ظلم تھا، علامتیں اس زمانے میں بھی نظر آتی تھیں. ہاں یہ اور بات ہے، جب ظہور ہوگا تو علامتیں بھی ہوں گی، لیکن علامتیں سبب نہیں ہے ظہور کا، توجہ فرمائیں گے. علامتوں کی وجہ سے ظہور نہیں ہوگا، ظہور کے لیے اس کے کنڈیشن چاہیے، توجہ فرما رہے ہیں. ظہور علامتوں سے نہیں ہوگا، ظہور شرط ہوگی تب ہوگا. شرائط جو ظہور کے ہیں، اس کے جو کنڈیشنز ہیں، کنڈیشن کیا ہے؟ سب سے بڑی کنڈیشن ظہور کی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ بن جائے کہ جو عدل پسند ہو، توجہ فرمائیں گے. کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم حکومت عدل کا انتظار کر رہے ہیں. حکومت عدل کے لیے تین بنیادیں ہیں، تین اس کے جو ہیں پلرز ہیں، جس کے اوپر حکومت قائم ہوتی ہے. ایک قانون عدل ہو، تھوڑا سا بات خشک ہے لیکن میں اپنے منزل پر جلدی پہنچ رہا ہوں. قانون عدل کا قانون ہو، اگر ایک عادل حکومت چاہیے ہے کہ جس کے لیے بہت ایک نہیں متعدد بیسیوں روایتیں ہمارے لیے ہی ہے امام زمان علیہ السلام کے لیے کہ یملؤ الارض قسطا و عدلا کما مولیت ظلما و جورا، امام کی صفت یہ ہوگی اور اسی کا ہم انتظار کر رہے ہیں. خوب، شرط اس کی کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ یہ ہو کہ جب حکومت عدل کی قائم ہونا، اس میں ایک چیز کیا ہو کہ اس کا قانون جو ہے عدل کی بنیادوں پر ہو. اگر قانون عدل کی بنیاد پر ہو تو کتنا ہو تو کتنا ہی اچھا حاکم کیوں ہو، کتنا ہی اچھا حاکم کیوں نہ ہو، اگر قانون میں عدل نہیں ہے تو وہ عدل نہیں کر سکتا، عدل قائم نہیں کر سکتا، کتنا ہی اچھا حاکم کیوں نہ ہو. پھر دوسری چیز کیا، قانون عدل کا ہو جائے تو حاکم بھی جو ہے حاکم عدل ہو. قانون کتنا ہی عدالت کا قانون ہو، لیکن اگر حاکم ظالم ہے تو وہ کبھی بھی حکومت عدل کو قائم نہیں کر سکتا. خوب، یہ دو جو چیزیں ہو گئیں، آیا اب حکومت عدل قائم ہو جائے گی؟ نہیں ہو پائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلے بھی تھیں. قانون عدل قرآن کی شکل میں ہمیشہ موجود رہا، توجہ فرمائیں. امام عدل بھی ایک نہیں، دو نہیں، 200 سال سے زیادہ مدت تک امام عدل بھی موجود رہا، لیکن کمی کس چیز کی تھی؟ ایک شرط کی کمی تھی. دو شرطیں تو پہلے بھی تھیں، قرآن موجود تھا قانون عدل کے طور پر، امام عدل بھی موجود تھا، لیکن قرآن کے ہوتے ہوئے، قانون عدل کے ہوتے ہوئے، امام عدل کے ہوتے ہوئے پھر بھی حکومت عدل قائم نہیں ہو پائی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک کنڈیشن اس کی موجود نہیں تھی. وہ کیا؟ وہ معاشرہ نہیں تھا کہ جو عدل کو پسند کر رہا ہو. زبان سے نعرے والا نہیں، دیکھیں آج بھی نعرے بہت لگائے جاتے ہیں عدل کے، نعرے لگا لگا کے بہت بڑے بڑے وہ قائم کیے گئے، لیکن اس کی بنیاد ہی ظلم کے اوپر رکھی گئی. قائم کیا گیا ہے عدل کی، لیکن بنیاد ظلم ہے، بنیاد میں ویٹو پاور ہے اور کیا ہے، یہ ظلم کی بنیادیں ہیں، یہ نعروں سے نہیں. ایک ایسا معاشرہ کی جو واقعاً عدل پسند ہو. اور ورنہ امام عدل موجود تھا، قانون عدل موجود تھا، لیکن کیا ہوا؟ اب نہج البلاغہ جب اٹھا کے دیکھیں تو امام دشمن سے شکایت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. توجہ فرمائیں گے، دشمن کے بارے میں امام نے شکایت نہیں، کیونکہ امام کمزور نہیں ہے. امام علی کمزور انسان دشمن کی شکایت کر رہا ہوتا ہے، دشمن سے ڈرتا ہے، دشمن سے گھبراتا ہے. امام علیہ السلام نے دشمن سے کبھی شکایت نہیں، ہاں اس کی ہدایت کے لیے کوشش کی، بار بار خط لکھا، لیکن اس کی شکایت نہیں کی. لیکن نہج البلاغہ میں پوری ایک تحقیق کی میں نے اس کے اوپر، کم سے کم 20 سے زیادہ مقامات ہیں کہ جہاں پر امام نے ان کی شکایت کی جو آگے خطبہ خود اپنا سن رہے ہوتے تھے. اور کیسی کیسی شکایتیں بھی، یہاں پہ موقع نہیں کہ ان کو بیان کر سکے، پوری اس کی مجلس ہونی چاہیے. کیسی کیسی شکایتیں کہ تم نے میرے دل کو رلا دیا، مجھے تھکا دیا تم نے، میں نے تم کو تھکا دیا، تم نے مجھ کو تھکا دیا. کیونکہ امام امام عدل ہے، لیکن امت امام امت عدل نہیں ہے، عدل پسند نہیں ہے، امام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے امت. کیونکہ تمہارا دل اس طریقے سے پگھل جائے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. دعائیں ہیں امام نے دی، کسی غیر کو نہیں دیے. وہ کہ جو آتے تھے سامنے سن رہے ہوتے تھے، بار بار خطبہ سنتے تھے، ان کے لیے امام نے فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ عدل، حکومت عدل، علی ابن ابی طالب کی حکومت عدل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے چاروں طرف سے گھیر کے بیعت کر لی تھی، لیکن اب عدل کی جب حکومت قائم ہونا شروع ہوئی تو مشکل ہو رہی ہے لوگوں کو. امام کہہ رہے ہیں چلو، کہتے ہیں ابھی دھوپ ہے، ابھی گرمی ہے، کہہ رہے ہیں اب چلو، کہا ابھی ٹھنڈک ہے. سارے بہانے، نہ دھوپ کا بہانہ ہے، نہ ٹھنڈک کا بہانہ ہے، اصل مشکل کیا ہے؟ امام کے ساتھ چل نہیں سکتے. اور کل جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، امام حسن علیہ السلام کو جو مشکلات تھی وہ کون سی مشکلات تھی؟ دشمن سے مشکل تھی امام حسن علیہ السلام کو. دشمن تو اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ تمام کمزوریوں کے باوجود ایک رات میں جو چیف کمانڈر ہے امام حسن علیہ السلام کی فوج کا، چیف کمانڈر جو چچا بھی ہوتا ہے رشتے کا، عباس کا بیٹا ہے عبیداللہ ابن عباس، ایک رات میں وہ ادھر سے ادھر چلا گیا 1,00,000 درہم کے بدلے میں اور کنیز کے بدلے میں. مشکل کہاں تھی؟ اور دشمن سمجھ رہا تھا کتنا کتنا کمزور کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ادھر سے جب صلح کی باتیں ہونے لگی تو صلح میں کیا بھیجا گیا؟ سادہ، بالکل وائٹ شیٹ، بالکل سادہ کاغذ، کی جو بھی شرطیں آپ کو لکھنا ہو لکھ لیں، ہے نا. یہ تو واقعہ یہ سنا ہوا ہے نا. امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کی تو یہ نہیں کہ شرائط ادھر سے بھی لکھ کے آئے کنڈیشنز کی، ہاں یہ میری شرط ہے، آپ کی شرطیں کیا ہے نا، بالکل سادہ کاغذ کہ جو بھی شرائط آپ لکھنا چاہیں صرف لکھ لیں، صلح کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی وہ زہر کا پیالہ پیا اپنے سر، ایسے کلمات موجود ہیں. وہ اس کی وجہ میں نے رات میں آپ کی خدمت میں بیان کی. وجہ کون تھی؟ وجہ کون لوگ تھے؟ وہ کہ جو رات و رات اس طرح تبدیل ہو گیا، لشکر تبدیل ہو گیا، سپہ سالار تبدیل ہو گیا، ان کی وجہ سے. پس کیا ہے؟ قانون بھی پہلے موجود تھا، امام بھی پہلے موجود تھا، ایک امام نہیں، بار بار امام آئے، لیکن کیا ہوا؟ امام موجود ہو، امت اپنی موجود ہو، اور امام کا جنازہ 3 دن تک پل پر رکھا ہو. اگر ایسی امت موجود ہے تو امام رہ کے کیا کرے گا؟ اگر انسان کو یہ دیکھنا کہ ظہور کب ہوگا تو یہ پہلے دیکھے کہ غیبت کیوں ہوئی ہے. توجہ فرمائیں، علامتوں میں جا کے ظہور کو نہیں ڈھونڈے امام کے، کہ علامتیں تو ہو گئی تو امام کا ظہور کیوں نہیں ہوتا. نہیں، علامتوں سے ظہور نہیں ہوگا، یہ دیکھے کہ غیبت کیوں ہوئی ہے، کیا شرائط تھے جس کی بنیاد پر غیبت ہوئی ہے، وہ شرائط دور کر دی جائے، ظہور خود بخود ہو جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ وہ کیا ہے اس میں؟ ایک جو تیسری اہم شرط ہے وہ یہ کہ قانون عدل بھی موجود ہے، امام عدل بھی بیٹھا انتظار کر رہا ہے، لیکن تیسری شرط موجود نہیں ہو پائی. کیا؟ عدل پسند نہیں ہو پایا انسان جو امام کے عدل کو قبول کر سکے، وہ عدل کی جو علی ابن ابی طالب قائم کرنا چاہ رہے تھے، جو قائم کیا اپنی 4.5 سالہ حکومت میں. وہ یہ باتیں صرف آرزو کی باتیں نہیں عزیزو، بعض لوگ کہتے ہیں یہ آرزو اور تمناؤں کی باتیں، خیالی باتیں ہیں. نہیں، علی ابن امام علی علیہ السلام نے اپنی 4.5 سالہ حکومت میں وہ قائم کر کے دکھایا، نمونہ بیان کر کے دکھایا کہ دیکھو عدل کی حکومت کیا ہے. جہاں اپنے گورنر سے، مسلقہ گورنر سے اس بات پر اس کو سخت تنبیہ کی کہ وہ اپنے خاندان والوں کو خیال رکھتا تھا، جبکہ ایسے حکومت کے بعد کی بات جہاں پورے خاندان پہ پورا خزانہ لٹایا جا رہا تھا. جناب امام علیہ السلام نے علی ابن زیاد کو صرف اس بات پر سختی سے جھجھوڑا اور ڈانٹا کہ اس نے طبقۂ اشراف، بزرگ جو بڑے لوگ ہیں، بڑے طبقے کے لوگ، ان کے جیسا گھر بنا رکھا تھا. تو جو فرمان، یہ حکومت عدل کی نشانیاں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. عثمان ابن حنیف کا قصہ آپ کے سنا ہوا ہے کہ عثمان ابن حنیف کو اتنی سختی سے، پورا خط موجود ہے نجل بلاغہ میں 45 نمبر خط پڑھے، وہ بہت ہی نقطے ہیں زندگی کے، بہت سے نقطے. صرف یہ خبر ملی کہ عثمان ابن حنیف جو عظیم صحابی تھے، معمولی صحابی بھی نہیں تھے، عثمان ابن حنیف نے ایک ایسی دعوت میں شرکت کی ہے کہ جہاں پر صرف امیروں کو بلایا گیا تھا. توجہ فرما رہے ہیں. اس کے جواب میں امام علیہ السلام تفصیل سے لمبا خط لکھا کہ تم نہیں جانتے تمہارا امام کیا ہے، تمہارا امام جس نے اس پوری زندگی میں دو جو کی روٹیاں اور دو کوہنا لباس پر اکتفا کی ہے. حکومت عدل کی یہ نشانیاں ہیں. اور میں جانتا ہوں کہ لا تقدرون علی ذلک، تم میں سے کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ اس طرح زندگی گزارے، یہ تو نہیں کر سکتے. اصل یہ بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے. امام نے فرمایا تم اپنے امام کی زندگی دیکھ، اگر تمہارا امام چاہتا تو وہ بھی گندم کی روٹی اور شہد کھاتا. اس وقت کی بہترین غذا یہ تھی. اب آپ نہ کہیں اس زمانے میں تو یہ کوئی چیز نہیں ہے تو ہمیں ملے تو نہیں کھائیں گے. نہیں، اس زمانے کی بہترین غذا یہ تھی، گندم کی روٹی. امام سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ گندم کی روٹی بہت کم کھاتے تھے، فرمایا گندم کی روٹی تو کھاتے ہی نہیں تھے، جو کی روٹی بہت کم کھاتے تھے، جو کی روٹی بہت کم کھاتے تھے. فرمایا کہ اگر تمہارا امام چاہتا تو تمہارا امام بھی گندم کی روٹی اور اصل مصفہ شہد سے زندگی اپنی گزارتا کھاتا، لیکن نہیں، تمہارے امام نے اکتفا کی ہے بقرصے و تمرہ، صرف دو ایک دن میں دو روٹی کے ٹکڑے، جو کی روٹی کے ٹکڑے اور دو کوہنا لباس پہ. لیکن مجھے یہ خبر ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے. لا تقدرون علی ذلک، تمہیں اتنی قدرت نہیں کہ تم اس طرح زندگی گزارو. پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ یہ بہت خوبصورت جملہ ہے کہ اگر یہ لکھا ہونا چاہیے ہر گھر پہ، ہر دروازے پہ، امام علیہ السلام کا، لیکن تم کیا کرو؟ عینونی. توجہ فرمائے، تم یہ کر سکتے ہو کہ تم میری مدد کرو. اللہ اکبر. فرمائے عینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد، تم ان چار چیزوں کے ذریعے سے میری مدد کر سکتے ہو. علی ابن ابی طالب مدد مانگ رہے ہیں. ہاں، تم ہمارے جیسی زندگی نہیں گزار سکتے، تم جو کہ روٹی نہیں کھا سکتے، تم نمک سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. بعض وقت لوگ شکایت کرتے ہیں، یعنی سوال کرتے ہیں یہ کیسے تھا. اسی خطبے میں یہ بھی حل کیا کہ پھر امام علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت، اتنی قوت کہاں تھی. اس کا بھی وہی مسئلہ، اسی خطبے میں یہی، اسی خط میں یہ بیان فرمایا کہ وہ درخت جو پانی میں ابھرتا ہے وہ دیکھنے میں بہت سرسبز و موٹا اور ہرا ہوتا ہے، لیکن ہوا کا ایک جھٹکا اسے توڑ دیتا ہے. لیکن وہ درخت جو پہاڑوں کے درمیان میں سخت پتھروں میں نکلتا ہے، اگرچہ وہ ہرا بھرا نظر نہیں آتا، لیکن وہ مضبوط ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. پھر کیا طلب کیا؟ عینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد. یہ چاروں کلمے، اس کی توضیح کی ضرورت آپ خود، اب ٹائم نہیں ہے. تم اب ورع کے ذریعے سے، تقویٰ کے ذریعے سے، اور اجتہاد کوشش کے ذریعے سے، پہلے بحث کر چکا ہوں صحیح کی، زندگی صحیح و کوشش کی بنیادوں پر، ایک طالب علم ہو، ایک اسٹوڈنٹ ہو، ایک تاجر ہو، کوئی بھی ہو، زندگی اس کی ایک عالم ہو، کوشش کی زندگی ہو، آرام کی زندگی نہیں، تم کوشش کی زندگی اجتہاد کے ذریعے سے، اجتہاد کے معنی کوشش کے ہیں، میری مدد کر سکتے ہو. تم عفت کے ذریعے سے، خاص کر ایسے جگہوں پہ زیادہ اس کی توجہ کی ضرورت ہے، تم پاکیزگی اور عفت کے ذریعے سے میری مدد کر سکتے ہو. اور تم صداقت کے ذریعے سے، یعنی جو بھی عمل انجام دو وہ محکم اور مضبوط، صداقت یعنی مضبوط اور محکم. یہ امام نے طلب کیا انسان سے کہ تم چار کام تو کر سکتے ہو، تم میری طرح نہیں زندگی گزار سکتے، لیکن چار کام کر سکتے ہو. کیا؟ تقویٰ، پاکیزگی، کوشش اور صداقت، مضبوطی سے کسی کام کو انجام دینا. عثمان ابن حنیف کو سختی سے ڈانٹا اس بات پر کہ تم کہاں گئے تھے کھانا کھانے کے لیے. اب ابن عباس کو بلایا، ان کو سزا دی، اور سزا دیتے ہوئے فرما رہے، صرف ذرا سی غلطی انہوں نے کوئی کی تھی، سزا دی اور سزا دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ دیکھو ابھی میں تم کو صرف سزا دے رہا ہوں، اس کے بعد اگر تم نے یہ غلطی کی تو تلوار سے ماروں گا، اور یاد رکھو کہ جس کے اوپر میری تلوار چلی وہ سیدھے جہنم میں گیا ہے. یہ حکومت عدل کی نشانیاں ہیں، جہاں اپنے بھائی کو صرف اپنے بھائی بھائی آیا ہوا اپنے بیٹوں کی بھوک کو دیکھتے ہوئے میرے بیٹے بھوکے ہیں مجھے دو، اگر علی کے پاس اپنا ہے تو علی دے دیتے ہیں، لیکن بیت المال سے طلب کر رہے ہیں تو جا کر لوہے کی سلاح گرما کے لے آئے ہیں اور بھائی کے قریب کر رہے ہیں، اور بھائی بھاگ رہے ہیں، کیا ہوا کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا یہ جلتی ہوئی آگ میرے سامنے آپ لا رہے، کہا تم جہنم کی آگ کو فراموش کیے ہوئے ہو؟ یہ علی ابن ابی طالب کی، جہاں اپنی بیٹی کے گلے میں ہار دیکھا، ایک مروارید کا ہار، بقرعید کا دن ہے، جناب ام کلثوم کے گلے میں ہار دیکھا، بہت ہی تند اور تیز نگاہوں سے دیکھا، تو جو فرمائے گھر میں داخل ہوئے دیکھا کہ ہار پہنے ہوئے جناب ام کلثوم، علی ابن ابی طالب نے بہت ہی گرم اور تیز نگاہوں سے دیکھا، یعنی کیا، بیٹی سمجھ گئی کہ میرا بابا کیا چاہ رہا ہے، کیوں میری طرف اس طرح سے دیکھ رہا ہے، لہذا جواب دیا، کہا بابا جان میں نے کہیں سے لیا نہیں ہے، یہ میں نے اس ہار کو بیت المال سے آریے کے طور پر لیا ہے، کرایہ دے کے اس کا رہن لیا ہے، اس کے بدلے میں اتنی قیمت وہاں پہ رکھی ہے، اور یہ کرایہ 3 دن کے لیے لیا ہے، اور اس کا کرایہ ہم دیں گے، شرعی اعتبار سے کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ایک بیٹی ہے جو ابھی جس کی عمر بھی اس مرحلے میں ہے، جوانی کے مرحلے میں ہے، اور ایک خاتون کو جو ہے وہ زینت کرنے کے لیے، زینت کرے، اس کو زینت سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ تاکہ کہا گیا ہے کہ بعض وقت زینت کرے، خوب یہ عمل بھی اس میں کوئی عیب نہیں تھا، جس طریقے سے یہ ہار حاصل کی تو اس میں بھی کوئی عیب نہیں تھا، لیکن فرمایا کہ تم علی کی بیٹی ہو، کیا اس مدینے میں اس کوفے میں تمہاری جیسی ہر خاتون کے گلے میں اس طرح کا ہار ہے؟ اگر اس طرح کا ہار ان کے گلے میں موجود نہیں تو تمہیں بھی اس بات کا حق نہیں ہے کہ یہ ہار پہنچا، چاہے کتنے ہی صحیح راستے سے کیوں نہ آیا، یہ حکومت عدل ہے، اگر انسان اس طرح کی زندگی کو پسند کرنے لگے، عدل پسند ہو جائے، پھر اس کو حق ہے کہ وہ ظہور کا انتظار بھی کرے، بس جو اس زیادہ وقت نہیں لیں گے، شاید بھی آدھی گھنٹے کی مجلس تھی جسے مجھ سے کہا گیا، شہادت کی تاریخ ہے، اسی حکومت عدل کے قیام کے لیے ساری کوششیں اسی لیے عزیزو، اگر صلح بھی کر رہے ہیں امام حسن علیہ السلام اور اس زہر کے پیالے کو بھی پی رہے ہیں، تو اس لیے کہ اس وقت کی مصلحت یہ ہے کہ یہ کام کیا جائے، تاکہ بعد میں وہ آثار پیدا ہو سکیں کہ انسان یہاں تک پہنچے، توجہ فرما رہے ہیں، بعض لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کیوں آخر کیوں صلح کی، بہت ہوتا شہید ہو جاتے، یہی تو ہوتا نا، جنگ کرتے اور شہید ہو جاتے، چونکہ حالات یہی تھے، شہید ہونے والے حالات تھے، زندگی جب سارے ساتھی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، سپہ سالار ساتھ چھوڑ کے چلا گیا، تو شہادت ہوتی جیسے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی، لیکن عزیزو یہ امام کی زندگی ہے، امام کی زندگی جس طریقے سے خدا کے لیے صرف ہوتی ہے، اسی طریقے سے موت بھی صرف خدا کے لیے ہے، یہ اہم نقطہ ہے، توجہ فرمائیں، یہ نہیں کہ مجھے شہادت پسند ہے تو ہم جا کے اپنے آپ کو قربان کر دیں، یہ نہیں کر سکتے، صرف وہاں پر اپنی زندگی کو قربان کر سکتے ہیں جہاں پر مصلحت خدا وہاں پر ہوگی، اس وقت زندگی قربان کر دی جائے، اگر مصلحت خدا یہ ہے کہ نہیں 10 سال تک زندہ رہا جائے ابھی، تو امام کو پھر یہ حق نہیں رہ جاتا کہ جا کر، چونکہ امام، یہ تو معلوم ہے نا، امام علیہ السلام پوری زندگی جنگ میں جاتے تھے تو آرزو شہادت میں، شہید ہوتا ہی وہ ہے، ایک عظیم شہید گزرا ہے، ابھی 2 دن پہلے یہ عظیم واقع، 2 بڑے واقعے پیش آئے 2 دن پہلے، اس کو ذہن میں رکھیں، یہ چیزیں، یہ بڑے حادثات ہیں، ایک یہ کہ دوبارہ پھر رسول اللہ کی توہین کی گئی ڈنمارک میں، 3 اخباروں میں، 3 اخباروں میں دوبارہ، اور دوسرا واسانہ جو لبنان میں ہوا، آرزو شہادت میں انسان زندگی گزارتا عزیزو، امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایمان کی چار پلرز بیان کیے، 4 پلر ہیں ایمان، 4 چیزوں پر قائم، جس میں ایک یہ ہے کہ انسان جو مجاہد انسان ہو، جہاد میں اس کی زندگی، جہاد یعنی کیا، یعنی آرزو شہادت میں اس کی زندگی گزری ہو، اگر اس کے لیے ایسا ملک ہو، ایسے حالات ہو جہاں پر شہادت کا موقع نہ ہو، تو کم سے کم مومن کے دل میں یہ آرزو ہو، امام علی علیہ السلام جنگے ہو سے واپس بلٹے ہوا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آج میرے چچا بھی نہیں بچے، آج کوئی نہیں بچا، پھر بھی میں بچ گیا، یعنی جنگ کو بچا کے آئے ہیں، رسول اللہ کی زندگی کو بچا لیا ہے امام علیہ السلام نے اس جنگ میں، لیکن جو دل پر گزر رہی ہے گرانی ہے وہ یہ ہے کہ سب چلے گئے پھر بھی آج میں بچ گیا. پھر رسول اللہ نے ان کو بشارت دی شہادت کی. مومن ہمیشہ شہادت کی آرزو میں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں بستر پر رگڑ رگڑ کے پیر رگڑ رگڑ کے مرنا اس سے کہیں زیادہ بہتر کہ انسان میدان جنگ میں شہید ہو یا دوسروں کا محتاج ہو، بچہ بن جائے انسان، اپنی نجاست کی حالت میں بستر پہ مر جائے، یہ کوئی موت ہے انسان کی، اس سے بہتر ہے کہ انسان ایسی موت کی آرزو کرے، شہادت کی موت. امام حسن علیہ السلام کو بھی اسی طریقے سے شہادت کی آرزو تھی اس وقت بھی جب آپ کی عمر 37 سال تھی، اس وقت جب آپ کو صلح کرنی پڑی. شہادت کے وقت آپ کی عمر 47 سال ہے، 37 سال کی عمر میں آپ کو اسی طریقے سے شہادت کی تمنا ہے جس طریقے سے آپ کے بابا کو شہادت کی تمنا تھی، لیکن اپنے حق میں یہ زندگی نہیں ہے کہ جب چاہیں زندہ رہیں اور جب چاہیں قربان کر دیں. یہ زندگی خدا کی ہے، اگر اس کی مصلحت ہوگی تو یہ قربانی پیش کی جائے گی. لہذا صبر کیا اور صلح کا وہ زہر کا جام پی لیا امام حسن علیہ السلام نے. وہ جام جو 10 سال بعد پلایا گیا اس سے کہیں زیادہ شدید اور تلخ اور زہریلا تھا وہ جام کہ جو صلح کے طور پر امام حسن علیہ السلام کو پینا پڑا. وضاحت میں نے آپ کی خدمت میں کل کی کیوں؟ اس لیے اس کے حوالے اپنی پوری حکومت کر دی، جس کو ایک لمحے کے لیے بھی امام علی علیہ السلام ایک ملک کا گورنر بنانا گوارا نہیں تھا، اس کے حوالے پوری حکومت کرنی پڑی تھی، معمولی بات تھی. اور اس غم میں، اور پھر یہ آج کی تاریخ یہ آ گئی کہ جو زہر کا اثر ہو رہا ہے، مسلسل زہر کا اثر ہو رہا ہے. اور ادھر نہ صرف یہ کہ امام حسین علیہ السلام ہیں، بہنیں دیکھ رہی ہیں، جناب زینب دیکھ رہی ہیں، ام کلثوم دیکھ رہی ہیں. عزیزو، اس کے پہلے کے بھی منظر یاد ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اس کے پہلے کی بھی منظر یاد ہیں. 21 رمضان کا بھی وہ منظر یاد ہے کہ بابا کا چہرہ اس طرح سے متغیر ہو گیا تھا کہ راوی کا کہنا ہے کہ جب میں اندر داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ پیشانی پر زرد لباس بدھا ہوا ہے، رومال، اور میں فرق نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ چہرہ زیادہ زرد ہے یا رومال زیادہ زرد ہے. اس طریقے سے جسم سے خون نکل گیا تھا سر. جناب زینب سلام اللہ علیہ کو وہ منظر بھی یاد ہے کہ جب رسول اللہ کی شہادت کے فوراً بعد کچھ ہی دنوں میں، ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب پڑھتے ہیں لیکن اس وقت ہم نہیں توجہ کرتے کہ اس وقت اسی گھر میں 5 برس اور 6 برس اور 7 برس کی چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود تھے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس وقت جب خود بیان ہے، ظالم کا خود ظلم کرنے والے کے بیان ہے، جب پوچھا گیا تو بتایا، خود بیان کیا کہ جب میں لے کے چلا امام علی علیہ السلام کو، جب لے کے چلا تو وہ بی بی کی جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، جب گری ہیں تو آواز دی، یا فضت خزینی قد قتل ما فی احشایا، میرے شکم کا بچہ شہید ہو گیا. لیکن جب دیکھا کہ علی کو لے کے جا رہے ہیں تو آگے بڑھ کے امام علی علیہ السلام کے پٹکے پہ ہاتھ ڈال دیا، پٹکا جو کمر میں بدھا ہوتا ہے، پٹکے کو مضبوطی سے پکڑ لیا. اتنی طاقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس کہاں سے آئی؟ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، خود بیان ہے ان کا کہ اتنی مضبوطی سے پکڑا تھا کہ میں نے چھوڑانا چاہا بہت لیکن نہیں چھوڑا، چونکہ زہرا کو معلوم ہے کہ کس لیے لے جا رہے ہیں. میں نے بہت چھڑانا چاہا، نہیں چھوڑا. میں نے علی کو کھینچا اپنے ساتھ تو ساتھ ساتھ زہرا بھی کھینچتی ہوئی آگے آ گئی. جب میں نے دیکھا کوئی بھی صورت نہیں، یہ ہاتھ نہیں چھوٹ رہا ہے، تو میں نے اپنے بغل میں کھڑے ہوئے غلام کنفذ سے کہا کہ مارو. تو اس نے تلوار کی نیام سے جو ضرب لگائی تو زہرا کا ہاتھ خود بخود چھوٹ گیا، ہاتھ چھوٹ گیا، بے ہوشی کے عالم میں چلی گئی. لیکن عزیزو، یہی منظر، جب یہ منظر پیش آیا تو وہی قریب میں حسن حسین اور زینب ام کلثوم دیکھ رہی ہیں. اس منظر کو زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے.
پھر بابا کے اس منظر کو دیکھا ہے, اور آج وہ تاریخ آئی کہ جناب زینب کی نظروں کے سامنے بار بار پانی لا کے پیش کرتی ہے. امام حسن علیہ السلام پانی پیتے ہیں, لیکن اب جو استفراغ ہوتا ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں. ایک بہن اس منظر کو کیسے دیکھے, کن آنکھوں سے جناب زینب نے یہ منظر دیکھا. اور ایک مصیبت اور ہے کہ جس کو دیکھ کے حاکم شام بھی جس کی طرح متوجہ تھا. جب یہ خبر شام پہنچی تو روایت میں ہے کہ ابن عباس, غالباً عبید اللہ ابن عباس وہاں شام میں موجود تھے, وہ دربار میں آئے, اس نے پوچھا, وہاں جشن کا ماحول تھا, اس نے ایک سوال پوچھا, سنا ہے کہ حسن کے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں, سمجھ گئے اس مطلب کو آپ, عبداللہ جن کی کل عمر 1 سال ہے ابھی, جناب قاسم جن کی کل عمر 3 سال ہے, اور اس کے علاوہ کئی اور چھوٹے چھوٹے بیٹے, ان چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو چھوڑ کے میرا امام جا رہا ہے. سخت ہے عزیزو انسان کے لیے ان ایسے چھوٹے چھوٹے, لیکن ہاں اتنا اطمینان ہے کہ میں جا رہا ہوں لیکن میرا بھائی حسین موجود ہے, میرا بھیا حسین موجود ہے میرے بچوں کو دیکھنے کے لیے. اور ہاں عزیزو, امام حسین السلام نے اس طریقے سے بچوں کو پالا کہ شاید علی اکبر کی طرف حسین کی توجہ کم تھی لیکن قاسم کی طرف زیادہ تھی. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی کی نشانی ہے یہ. اسی لیے روز عاشور جب جناب علی اکبر مقتل میں گئے, حسین نے دعا کی صرف, اللہم اشہد لا حول الا القوم فقد برز بغلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول, دعا کی. لیکن جب جناب قاسم مقتل میں جانے لگے تو روایت میں یہ ہے کہ سینے سے لگا کے اتنا گریا کیا, اتنا روئے کہ روتے روتے دونوں غش کھا کے زمین پہ گر پڑے, دونوں غش کھا کے زمین پہ گر پڑے. اور اب جو افاقہ ہوا تو میدان میں بھیجنے سے روک دیا, پہلے شاید اجازت دے چکے تھے پھر روک دیا. پھر اب روایت کے جملے یہ ہیں کہ ما زال یقبل علی یدیہ و رجلیہ, جناب قاسم نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کے چومنا شروع کیا, اور چومتے چومتے پھر قدموں پہ گر کے قدم چومنے لگے, اور اس وقت تک چومتے رہے جب تک اجازت نہیں مل گئی, اس وقت تک چومتے رہے. ہاں جناب امام حسن اسلام کو اطمینان ہے کہ میرا بھائی موجود ہے, لیکن کربلا کے میدان میں جب امام حسین آخری وقت رخصت کو آئے تو ایک سب سے بڑی مصیبت جو حسین ابن علی کی یہ تھی, بچوں نے آ کے دامن پکڑ لیا. امام حسن السلام جناب زینب کو سمجھا سکتے تھے, ام کلثوم کو سمجھا سکتے تھے, جناب رباب کو سمجھا سکتے تھے, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب انہوں نے آ کے دامن پکڑ لیا, اب امام حسن السلام کیا کہیں عزیزو. گھر میں دیکھیں, آپ بھی سفر پہ جاتے ہیں, جب سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں پوری توجہ ہوتی, گھر میں ساری چیز سامان ضرورت کی فراہم کر دیں. امام حسن السلام اس سفر میں جا رہے ہیں, خیمے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, گھر میں چند قطرے پانی بھی نہیں ہے, بچوں کی پیاس کا عالم دیکھ رہے ہیں, اب عباس بھی نہیں ہے, اب علی اکبر بھی نہیں ہے, اب اس عالم میں اگر آ کے بچوں نے دامن پکڑ لیا تو اس کے جواب میں حسین کیا کہیں, اس کے جواب میں میرا مولا کیا کہے. اس تنہائی کے عالم میں بھی حسین کو کوئی سہارا نظر نہیں آیا, ایک مرتبہ بہن کی طرف دیکھا, آواز دی, یا اختا احبسی حنا, اے میری بہن میری مدد کرو, ان بچوں کو سنبھالو. زینب نے آگے بچوں کو پکڑا, ام کلثوم نے بچوں کو سنبھالا, حسین گھوڑے پہ سوار, سوچا کہ تیزی سے آگے بڑھ جائیں, پیچھے سے بہن نے آواز دی, محلل محلا ابنا رسول اللہ, اے زہرا کے لال آہستہ آہستہ جاؤ, یہ 55 سال کا ساتھ اتنی جلدی سے نہیں چھوٹ رہا.